الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم برادران یوسف اپنے والد محترم کو اس بات پہ آمادہ کر چکے ہیں کہ وہ بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ مصر جائیں اور عزیز مصر کی مہمان نوازی سے مستفید ہو کر یہ سب حضرات زیادہ سے زیادہ غلہ اور اناج لے کر واپس آئیں اور عہد و پیمان بھی ہوا وعدہ بھی ہوا اللہ کے نام پر وعدہ ہوا کہ پوری کوشش کریں گے ہاں اگر کوئی آسمانی سلطانی بات ہوئی تو اس سے خود یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مستثنا کر دیا اب اس عہد و پیمان کے بعد یہ حضرات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی چھوٹے بنیامین کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں یہ ان کا دوسرا سفر ہے جانے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان 11 بیٹوں کو ایک نصیحت فرمائی وقالا آپ نے ارشاد فرمایا یا بنی اے میرے پیارے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد جب تم مصر پہنچو تو شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا پچھلے زمانے میں ہر شہر کی حفاظت کے لیے شہر کی ایک فصیل ہوتی تھی مکانات سارے بیچ میں ہوتے تھے اور مکانات کے اطراف میں ایک بہت ہی مضبوط پختہ اونچی دیوار ہوتی تھی تاکہ دشمن سے شہر کی حفاظت رہے اور اس فصیل میں اور اس دیوار میں مختلف دروازے ہوتے تھے شہر بہت بڑا ہے تو 12-15 دروازے ہوں گے شہر چھوٹا ہے تو 5-6 دروازے ہوں گے تاکہ ہر سمت سے آنے والوں کو ایک ہی سمت سے اگر دروازہ ہو اور ایک ہی ڈائریکشن سے دروازہ ہو تو مختلف سم سے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. جو جس ڈائریکشن سے آیا وہ اسی ڈائریکشن کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا. ہمارا فلسطین کا سفر ہوا تو فلسطین اس وقت دو حصوں پہ منقسم ہے, نیو جیروسلم اور اولڈ جیروسلم. تو اولڈ جیروسلم کی جو فصیل تھی پرانے زمانے کی وہ ابھی تک موجود ہے اور اس کے بڑے بڑے دروازے بھی موجود ہیں. اس شہر پناہ ایک حفاظت کا ذریعہ ہوتی تھی یہ فصیل. تو آپ نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ یہ تمہارا جو دوسرا سفر ہو رہا ہے اس سفر میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ تم سب جائیں گے تو ایک ہی ڈائریکشن سے اور ایک ہی سمت سے, لیکن شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا, بلکہ تم سب متفرق ہو جانا, الگ الگ ہو جانا, اور ایک دو اس دروازے سے داخل ہو, دوسرے دو دوسرے دروازے سے داخل ہو, مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا شہر میں. تو لا تدخلوا من باب واحد, ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ, اور متفرق اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کیوں فرمائی اور یہ حکم کیوں فرمایا, اس کی حضرات مفسرین نے مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں. ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ سب بھائی نہایت ہی وجیہ تھے, بہت زیادہ خوبصورت تھے, قد و قامت بھی ماشاءاللہ صحت مند تندرست, گورے گورے چہرے والے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال ہوا کہ یہ گیارہ بھائی اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو ان گیارہ بھائیوں میں جاذبیت اتنی ہے اور کشش اتنی ہے کہ شہر کے تمام لوگوں کی نظر ان پہ اٹھے گی, اور کہیں کسی کو یہ خطرہ نہ ہو جائے کہ یہ گیارہ بھائی کہیں جاسوس تو نہیں, کسی اور مقصد سے تو یہاں نہیں آئے ہیں, کوئی فساد کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں, اور خاموخواہ ہی ان کے پیچھے کوئی پڑ جائے, اور یہ بھائی والد محترم کو جا کے ظاہر ہے کہ کارگزاری سنا چکے ہوں گے کہ عزیز مصر نے ہمیں جو سوالات کیے ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تم جاسوس لگ رہے ہو, جاسوس تو نہیں کہیں. تو بجائے لوگوں کو شکوک میں ڈالنے کے اور شکوک میں ڈال کر خامخواہ چاروں طرف سے گھیراؤ میں پڑنے کے اور پھر اپنی وضاحت کرنا اور اپنی طرف سے صفائی بیان کرنا, بہتر یہ ہے کہ شروع ہی سے الگ الگ ہو جائیں تاکہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ پر فساد کا اندیشہ ہو یا حاسدین کے حسد کا اندیشہ ہو تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صفات کو مخفی رکھے. دوسری وجہ حضرات مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ حضرات پہلے سفر میں عزیز مصر کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر چکے تھے اور لوگوں کی نظریں ان پہ پڑ چکی تھی, اب یہ دوسری مرتبہ جو آ رہے ہیں تو پھر لوگوں کی نظر پڑے گی. ایک تو وہ فساد کا اندیشہ کہ کہیں ان پہ جاسوس ہونے کا الزام نہ لگے, دوسرا حاسدین کے حسد کے بڑھ جانے کا اندیشہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقربین تھے کہیں حسد کے مارے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کان بھرنے میں لگ جائیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عزیز مصر بھی میرا بیٹا ہی ہے اور وہ بھی ان کا بھائی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ گیارہ کے گیارہ ساتھ چل رہے ہوں تو کہیں کسی کی نظر بد نہ لگ جائے, اس لیے کہ نظر بھی برحق ہے. جہاں تک نظر کا تعلق ہے تو بہت سے حضرات ایسے ہیں جو نظر کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظر کا لگ جانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نظر کی حقیقت ہے, نظر لگتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام آپ کا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ایک دفعہ غسل کے لیے آپ نے سارے کپڑے اتار دیے اور ایک تہبند باندھ لیا, لونگی پہن لی, جسم نہایت ہی خوبصورت تھا. ایک دوسرے صحابی حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پہ پڑی اور نظر پڑتے ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کی دعا تو خیر نہیں پڑھی, آپ نے فرمایا کہ کتنا ہی خوبصورت جسم ہے, میں نے ایسا خوبصورت جسم پہلے دیکھا ہی نہیں. نظر پڑی اور نظر کے ساتھ یہ الفاظ نکلے, حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بخار میں مبتلا ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ قضیہ پیش کیا گیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ تم وضو کرو. وضو کا پانی جمع کیا گیا اور اس وضو کے پانی کو, جسے غسالہ کہتے ہیں, کہ وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جائے وہ جمع کیا اور جمع کر کے اسے حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ بہا دیا, بخار اتر گیا. یہ نظر کا ایک علاج ہے کہ جس کی نظر لگ جائے وہ شخص وضو کرے اور وضو کر کے پانی کو جمع کرے اور جس کو نظر لگ گئی ہے اس کے اوپر پانی کو بہا دیا جائے, انشاءاللہ نظر ٹھیک ہو جائے گی. اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا ڈانٹا, تنبیہ فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ علامہ یقتل احدکم صاحبہ یا علامہ یقتل احدکم اخاہ الا برکت, ارے بھائی تم میں سے ایک اپنے ساتھی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ جب تم نے اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھی, اس کی خوبصورتی کو دیکھی, تو یہ کیوں نہیں کہا بارک اللہ, اللہ تمہیں برکت دے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان العین حق, نظر برحق ہے, نظر لگتی ہے, اس لیے جب بھی کسی کو دیکھے اور کسی کی کوئی چیز اچھی لگے, اس لیے کہ محبت کی نظر بھی لگتی ہے, حسد کی نگاہ سے جو دیکھتا ہے وہ تو لگتی ہی ہے لیکن محبت کی نظر بھی لگتی ہے. جب پیار سے محبت سے کسی کو دیکھے, کسی کو کوئی خوبی پسند آئے, کسی کی کوئی اچھائی ہمیں اچھی لگے, تو اس وقت دعا دینی چاہیے بارک اللہ, اللہ برکت دے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت نظریں لگ جاتی ہیں, اس لیے کہ بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے ہم دیکھتے ہیں, دل کو بچہ لگ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے, کتنا معصوم بچہ ہے, اب یہ نظر لگ گئی. بارک اللہ کہو, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو, اور ان دعاؤں کے ساتھ جو تعریف کرنی ہو کرو, انشاءاللہ نظر بد سے بچ جائے گا. اور اگر نظر لگ جائے اور پتا ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کا علاج یہ ہے, وضو کراؤ اور وضو کا پانی اس کے اوپر بہاؤ جس کو نظر لگ گئی ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد نظری سے پناہ بھی مانگی ہے. تو دیکھو اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ نظر لگتی ہے عملی طور پہ, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم بھی کیا اور تسلیم کرنے کے بعد اس کا علاج بھی بتلایا, اور علاج کے بعد بد نظری سے کیسے کسی کو شروع ہی سے بچایا جائے اس کی دعا بھی بتلائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نظر انداز نہیں فرمایا کہ بھائی نظر لگ جانا کوئی چیز نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آنکھ میں تاثیر رکھی ہے کہ جب وہ کسی کو محبت سے دیکھے گا یا برائی کی نیت سے دیکھے گا تو اس کا اثر پڑے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں سردی کا اثر رکھا ہے, وہ چیز کھاتے ہیں تو جسم میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے, تو اطبا منع کرتے ہیں آپ کو فلو ہو گیا ہے, سردی ہو گئی ہے, اس چیز کو اس وقت نہ کھائیے,
حالانکہ اس چیز میں سردی ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی کہ اس میں سردی کیسے ہوگی. اور اسی طرح بعض چیزوں میں اللہ نے گرمی کی خاصیت رکھی ہے، اب کسی کو کوئی گرمی کی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو مت کھاؤ، حالانکہ ہاتھ میں پکڑو تو وہ چیز ٹھنڈی ہے. جیسے برف ہاتھ میں لو تو ٹھنڈا ہے، منہ میں ڈالو تو ٹھنڈا، جس چیز میں رکھو وہ چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن اطبا کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر گرم ہے. تو عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے، لیکن تسلیم کر لیا، اس لیے کہ تجربہ بتاتا ہے کہ اطبا جہاں اس کو استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں گرمی پہنچانے کے لیے، اس سے باقاعدہ گرمی پہنچتی ہے. تو اسی طرح یہ نظر جو ہے، یہ تجربہ بھی بتاتا ہے، حدیث میں تو ہے ہی، اور تجربہ بھی بتاتا ہے کہ نظر لگتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، اعیذک بکلمات اللہ التامت، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامت، اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے، من شر کل شیطان، ہر شیطان کے شر سے، ومن کل حامت، اور زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے حشرات الارض کے شر سے، ومن عین لامت، اور بد نظری سے، نظر کے لگ جانے سے. اب ایک طرف تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کا لگ جانا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا علاج کرنا، اور علاج کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدا ہی سے نظر نہ لگے اس کا علاج بتلانا کہ برکت کی دعا دو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو، اور پھر اس میں پناہ مانگنا کہ بد نظری سے پناہ مانگتا ہوں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نظر برحق ہے. آپ نے ارشاد بھی فرمایا ان العین حق، کہ نظر برحق ہے. تو بہرحال یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادوں کو نصیحت کی، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، کہیں حاسدین کا حسد بڑھ جائے اور وہ تمہیں کسی تکلیف میں نہ پہنچا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ لوگ شک کرنے لگے اور مصیبت میں پھر پھنس جاؤ. تو تدبیر بتا دی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کام میں تدبیر کو اختیار کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا، ریسورسز کو اختیار کرنا، کسی کام کی تکمیل کے لیے، کسی کام میں کامیابی کے لیے، یہ شان نبوت کے منافی نہیں ہے اور توکل کے منافی بھی نہیں ہے. اگر یہ بات توکل کے منافی ہوتی تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یہ تدبیر نہ بتلاتے، بلکہ کہتے کہ اللہ کے بھروسے پہ چلے جاؤ. اگر تدبیر کارگر نہ ہوتی اور ریسورسز کو اختیار کرنا یہ شان نبوت کے خلاف ہوتا کہ بھئی نبی ہو کر تدبیر بتا رہا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو توکل کے مفہوم میں غلط فہمی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو کہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے. توکل اسے نہیں کہتے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ دل میں یقین رکھے کہ مؤثر حقیقی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہے. اللہ چاہے تو ان اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی ہمارا کام پورا نہ ہو، اور اگر اللہ چاہتے تو ان اسباب کے بغیر بھی کام پورا کر سکتے تھے. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو باندھنے کے بجائے یوں ہی چھوڑو، اور چھوڑ کر کے یہ کہو کہ اللہ کے بھروسے پر اللہ اس کی حفاظت کرے گا، میں کیوں باندھوں؟ باندھنا توکل کے خلاف ہے. فرمایا یہ توکل نہیں ہے. عاقل الجمل، اونٹ کو باندھو پہلے، اور باندھنے کے بعد اپنے باندھنے پہ یقین مت کرو، اس لیے کہ دنیا میں ایسے ہزاروں اونٹ ہیں جو باندھنے کے باوجود بھی گم ہو گئے ہیں، اور دنیا میں ایسے ہزاروں اونٹ ہیں جو نہ باندھنے کے باوجود بھی کہیں نہیں گئے. معلوم یہ ہوا کہ حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پر اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اور یہ یقین کرو کہ یہ اونٹ اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب میرے رب کی مرضی شامل حال ہوگی. دوا کھا رہے ہیں، دوا کو مؤثر حقیقی نہیں جانتے. یقین یہی ہے کہ دوا سنت ہے، سبب کو اختیار کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، لہذا مجھے دوا لینی ہے اور دوا لینے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اگر اللہ چاہے تو دوا میں تاثیر پیدا ہو, اللہ نہ چاہے تو دوا میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تدبیر تو بتلائی, اس لیے کہ تدبیر اختیار کرنا یہ شریعت کی منشا کے مطابق ہے, اور دنیا میں ہر کام تدبیر اختیار کرنے ہی سے ہو رہا ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن دنیا دار الاسباب ہے. پیٹ بھرنے کا کام اللہ ہی کرتے ہیں, مؤثر حقیقی وہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے روٹی میں یہ تاثیر رکھی ہے. اب ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اسباب اختیار کرو, لیکن روٹی کھاتے ہوئے یہ مت سوچو کہ یہ تین روٹی میرے پیٹ کو بھر دے گی, اس لیے کہ اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہوئی تو ہزار روٹیاں کھانے کے بعد بھی تیرا پیٹ نہیں بھر سکتا, اور اگر اللہ کی مرضی شامل حال رہی تو بغیر روٹی کے بھی پیٹ بھر سکتا ہے. اور یہ مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح سحری میں تین روٹی حسب معمول کھا لی اور ظہر کے بعد خوب بھوک لگی, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہے, بالکل نہیں کھایا سحری میں, ایک دو گھونٹ پانی پی لی اور بھوک بالکل نہیں لگی. مؤثر حقیقی, حقیقت میں چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے چھری کے اندر کاٹنے کی تاثیر پیدا کی ہے, لہذا چھری چلاؤ گی تو وہ کاٹے گی, لیکن چھری نہیں کاٹ رہی ہے, چھری میں اللہ نے طاقت پیدا کی ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ جب چاہے اس تاثیر کو ختم کر دے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہوا کہ نہیں, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ کاٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے. معلوم ہوا کہ چھری میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے, جب اللہ چاہے اس تاثیر کو ختم کر سکتے ہیں. پانی کے اندر ڈبونے کی تاثیر ہے, جو اس میں چھلانگ لگائے گا پانی گہرا ہوگا اور تیرے گا نہیں تو ڈوب جائے گا. اب کوئی شخص اللہ پہ توکل کر کے بھروسہ کر کے خامخائی چھلانگ لگائے اور یہ کہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے میں نہیں ڈوبوں گا, وہ ڈوبے گا. ہاں اگر اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے پیروکار تھے ان سب کو پانی سے بچا سکتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ توکل کو اختیار کرنا ہے. صبح اٹھ کے کام پہ بھی جانا ہے, نوکری بھی کرنی ہے, ملازمت بھی اختیار کرنی ہے, بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی بھیجنا ہے, طالب علموں کو محنت بھی کرنی ہے. اللہ جل جلالہ عام من والہ ہی علم عطا فرمائیں گے, اللہ ہی روزی عطا فرمائیں گے, لیکن اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے. اسباب اختیار کرو, اور اسباب اختیار کرتے ہوئے اسباب پہ نظر مت رکھو. یہ ذہن میں نہ آئے کہ چونکہ روٹی کھا رہا ہوں اس لیے پیٹ بھر ہی جائے گا, بلکہ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ چاہے تو پیٹ بھر سکتا ہے, اللہ نہ چاہے تو نہیں بھر سکتا. فیکٹری میں جا رہے ہیں اور فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو یہ یقین نہ ہو کہ ہفتے کے آخر میں تنخواہ ضرور ملے گی اور اس تنخواہ کے ذریعے گھر میں روزی ضرور جائے گی. ممکن ہے کہ جمعرات کو بینکرپسی ہو جائے اور وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ بھائی تمہارا ویجز تو نہیں ہے. ممکن ہے کہ ویجز ہاتھ میں مل گیا, راستے میں چوری ہو گیا. اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے, یہ یقین رکھو. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ تدبیر, ریسورسز وغیرہ کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے, نہ شان نبوت کے منافی ہے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کہ انہوں نے اسباب اختیار کیے ہیں, اسباب اختیار کیے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں نکلے کہ نہیں, جنگ احد میں نکلے کہ نہیں, احزاب کا غزوہ ہوا کہ نہیں, جنگ حنین ہوئی کہ نہیں, فتح مکہ کا معرکہ ہوا کہ نہیں, یہ سب کیا ہے؟ تدبیر ہی تو ہے. آپ نکل رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ, یہ توکل کے منافی نہیں, لیکن بھروسہ پورا اللہ جل جلالہ عام منوالہ پر ہو. تو یہاں تدبیر تو بتا دی ان کو, اپنے بیٹوں کو, کہ دیکھو نظر بد سے بچنے کے لیے اور حسد سے بچنے کے لیے اور کسی قسم کے شکوک و شبہات میں لوگ مبتلا ہو جائیں اس سے بچنے کے لیے, جس کے نتیجے میں تم تکلیف میں پڑ سکتے تھے, یہ کام کرنا. لیکن میرے بیٹوں یہ یاد رکھنا کہ اس تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ مصیبت میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں. بات مکمل کر دی کہ اس پہ اعتماد نہ کرنا, یہ بھروسہ نہ کرنا کہ ہم جو تدبیر اختیار کر رہے ہیں اس تدبیر سے ہم بچ ہی جائیں گے. تو آگے یہی فرماتے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور میں تمہیں اللہ سے کسی بھی چیز کی مصیبت سے بچا نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ، ہم تدبیر کر رہے ہیں، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. علیہ توکل، تو یہ تدبیر بتلا کر میں بھی اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تدبیر تو اختیار کرو، اپنی بھروسہ اللہ پہ ہو. اب یہ گئے اور والد محترم کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے والد محترم نے حکم کیا تھا، الگ الگ دروازے سے داخل ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ ان کا الگ الگ دروازے سے داخل ہونا اللہ سے کسی بھی مصیبت سے بچا نہیں سکتا تھا. خود یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی ایمان اور اعتقاد تھا، اور اللہ تعالیٰ پھر مزید تاکید فرما رہے ہیں کہ ان کا اس سبب کو اختیار کرنا کسی چیز سے بچا نہیں سکتا تھا. بھائیوں نے جو الگ الگ دروازے اختیار کیے، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، ایک خواہش تھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو انہوں نے پوری کی. ایک خیال تھا، ایک خواہش تھی، ایک تدبیر تھی جو ان کے ذہن میں آئی تھی کہ میرے بیٹے اس طرح داخل ہو تو شاید سبب کے درجے میں محفوظ ہو جائیں، باقی حفاظت تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اس میں دو باتیں ہیں. آگے جا کر قصے میں بنیامین گرفتار ہو جاتے ہیں، 10 بھائی گھر لوٹتے ہیں، ایک بھائی پیچھے رہ جاتا ہے. تدبیر کچھ کام آئی؟ تدبیر کام نہیں آئی. اللہ جل جلالہ عام منوالو اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے یعقوب نے علیہ الصلوۃ والسلام ایک تدبیر بتلائی، اس تدبیر پہ انہوں نے عمل کیا، لیکن ہمارے یعقوب پہلے سے کہہ چکے تھے کہ تدبیر کچھ کام نہیں آتی جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو، اور تدبیر کچھ کام نہ آئی. بنیامین گرفتار ہو گئے اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اب دو بیٹوں پہ حسرت کے مارے رو رہے ہیں. اور دوسری تفسیر حضرات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، کہ نظر بد سے وہ بچ گئے، حاسدین کے حسد سے بھی وہ بچ گئے، اور شکوک و شبہات میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا اس سے بھی بچ گئے. تو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر کی وجہ سے نہیں بچے، تدبیر ان کے ذہن میں ہم نے ڈالی، تدبیر کو بطور ریسورس اور سبب کے انہوں نے استعمال کیا، اصل جو بچایا وہ اللہ ہی نے بچایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے عالم تھے، زبردست علم والے تھے، اور وہ اس حقیقت کو جانتے تھے، نا واقف لوگوں کی طرح نہیں کہ وہ اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھ بیٹھتے ہیں. تعویذ کسی سے مانگا، تعویذ بنا لیا، اب یہ یقین جم گیا کہ اس تعویذ کے پہنانے کے بعد کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، جم گیا یقین. کوئی وظیفہ پڑھ لیا اور یقین جم گیا کہ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جہل ہے، یہ جہالت ہے. کوئی بھی تدبیر اختیار کرو، کوئی بھی سبب اختیار کرو، یقین یہی ہو کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی اگر اللہ چاہے تو میں مصیبت میں پھنس سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بچائیں گے. جب ان چیزوں کو مؤثر حقیقی سمجھ لیتا ہے آدمی تو پھر اس کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے. اول تو یہ کہ اللہ سے نظر ہٹ گئی، چیزوں کی طرف نظر ہو گئی، اور اس کے بعد جب اس کو پہننے کے بعد، اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی مصیبت میں پڑے گا تو اللہ کے کلام سے اس کا اعتقاد اٹھ جائے گا کیا اب رہنے دو یار اللہ کے کلام کو، کیا اللہ کا کلام، کیا وظیفہ، کیا دعا، کچھ بھی نہیں ہوا. ذہن میں یہ بات رکھو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں بطور سبب کے اختیار سب کچھ کرنا ہے، تو اس میں افراط و تفریط میں مبتلا نہیں ہونا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سبب کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور تعویذ لے لیا، وظیفہ لے لیا، فلاں لے لیا، فلاں لے لیا، اب اپنی طرف سے محنت کچھ بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ بس اسی سے سب کچھ ہو جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرف کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں، کوئی تدبیر نہیں، نہ دعا، نہ کسی سے دعا کروانا، نہ ہاتھ پیر ہلانا، اور کہتے ہیں جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا. ہاتھ پیر بھی ہلاؤ، اسباب کو اختیار کرو، لیکن ذہن میں یہ بات رکھو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، زبردست علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس لیے کہ ہم نے انہیں سکھایا تھا، معلم ہم تھے۔ نبی کا دنیا میں کوئی معلم نہیں ہوتا، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، بچپن میں نبی کہیں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، نبی کا معلم خود خدا ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس حقیقت کو۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات خاص طلبا کے لیے ہے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے علم پہ عمل نہ کرے وہ حقیقت میں عالم نہیں ہے، بس زبانی علم ہے اس کے پاس۔ علم تو اسے کہتے ہیں جو سینے میں اتر جائے، دل میں اتر جائے، اور اس کی شعائیں، اس کی کرنیں، اس کی روشنی پورے سینے میں پھیل جائے، دل منور ہو جائے اس علم سے، اور دل کے منور ہونے کی وجہ سے پورا جسم اس علم کی راہ پہ پڑ جائے اور اس علم پہ عمل کرنے لگ جائے، یہ حقیقی علم ہے۔ زبانی علم ہو اور عمل شریعت کے خلاف ہو، علم اپنی جگہ پر بے حد ضروری۔ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو وہ اس درخت کی طرح ہے جس پہ پھل نہیں آتا۔ اب ایک باغباں اپنے باغ میں 20-25 درخت لگاتا ہے آم کے یا اور کسی پھل فروٹ کے، اور اس میں پھل نہیں آتے تو کیا کرے گا؟ درخت تو ہے لیکن پھل نہیں آتے، کاٹ کر جلا کر پھینک دے گا کہ نہیں؟ تو ایک عالم کا علم تو ہے لیکن وہ عالم اس علم پہ عمل نہیں کرتا، تو یہ اس درخت کی طرح ہے جس پہ پھل نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی کاٹ کر پھینک دے۔ اس لیے طلبہ عزیز کی خدمت میں گزارش ہے کہ طلب علم میں منہمک ہو جاؤ، اور طلب علم میں منہمک ہوتے ہوئے اس علم کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، ساتھ میں تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ تو علم بلا عمل اس درخت کی طرح ہے جس پہ پھل نہیں ہے، اور جو حضرات عوام میں سے یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں علم کی طلب ہی نہیں ہے، علماء کے پاس بیٹھنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، ان کے دل میں یہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم علماء کے پاس بیٹھیں، علماء کی مجلسوں میں جائیں، دروس قرآن میں بیٹھیں، دروس حدیث میں بیٹھیں اور بیٹھ کر علم حاصل کریں۔ ان کے بارے میں کیا کہا آگے اسی شعر میں؟ العمل بلا علم، عمل بغیر علم کے، کل جسد بلا روح، اس جسم کی طرح ہے جس میں روح نہیں ہے۔ عمل تو کر رہا ہے بےچارا لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ عمل جو بغیر علم کے ہو رہا ہے وہ ڈھانچہ ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عمل کا وجود تو ہے لیکن قبول نہیں ہوگا، اور عمل کا وجود بھی ہماری کم فہمی کی بنیاد پر، ورنہ نماز فاسد ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے، زکات ادا نہیں ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے، خرید و فروخت، اجارہ، کرائے پہ مکان دینا، کرائے پہ مکان لینا، مسائل پوچھے بغیر گاڑی خریدنا، گاڑی بیچنا، سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، بے فاسد ہو رہی ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو حضرات علم حاصل کرنے میں منہمک ہیں، طلباء عزیز بھی اور ساتھ میں عوام الناس بھی جو علماء کرام کی صحبتوں کو پکڑے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اور جو حضرات عمل میں لگے ہوئے ہیں، علم کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بغیر علم کے عمل بیکار ہے، اس لیے علم کی طلب بھی ہونی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دے، نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میں ایسے علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ یعنی علم تو آ گیا کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے، لیکن عمل کی توفیق نہیں ملتی، یہ علم نافع نہیں ہے، یہ ابھی دل میں نہیں اترا، یہ صرف اوراق میں ہے، یہ صرف زبان پر ہے، یہ صرف دماغ میں ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایسے علم سے ہم سب کو بچائے جو نافع نہ ہو، اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو علم دین کے لیے کھپائیں۔ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہو، ہمارے گھر میں عالم دین ہو. ہر شخص کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میرے گھر میں کم از کم ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا اور ایک بچہ عالم دین ہوگا. کم از کم یہ نیت کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے. اب یہ حضرات پہنچ گئے مصر. مصر پہنچنے کے بعد پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ویلکم کیا، خوش ہوئے کہ بنیامین کو لے کر آئے ہیں، اور پھر شاہی مہمان بنایا کھانے کے لیے. جب بٹھایا تو اب کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اہتمام کیا کہ دو دو ساتھی ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھائیں. اب ظاہر ہے کہ آئے تھے 11 اور 10 بھائی تو آپس میں تقسیم ہو گئے، بنیامین رہ گئے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، بہت خوش ہوئے وہ بھی کہ عزیز مصر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں. اور پھر آگے سونے کا انتظام ہوا، اس میں بھی یہی ہوا کہ ایک کمرے میں دو دو ساتھی. یہ تدبیر تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی. بنیامین اکیلے رہ گئے، بنیامین کو اپنے کمرے میں لے لیا اور بنیامین سے کہا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ اور بنیامین کا معنی کیا ہے؟ اس طرح کی جو فیملی کی باتیں ہیں وہ ساری شروع کی. انہوں نے کہا کہ بنیامین کا معنی یہ ہے کہ گمشدہ کا بچہ، اور میری ماں چونکہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی اس لیے میری ماں گم ہو گئی تھی، تو اس لیے مجھے بنیامین کہتے ہیں. تمہارے بھائی کہ وہ گم ہو گئے ہیں، میرے جو حقیقی بھائی ہیں، یہ باقی میرے سوتیلے بھائی ہیں. باپ میں شریک ہیں، ماں ہماری الگ الگ ہے، میں اکیلا ہی ہوں، میری کوئی بہن نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ اب بنیامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص تو بہت ہی سعادت مند ہوگا جسے آپ جیسا خوش اخلاق بھائی ملے، لیکن پتا نہیں آپ کی کون کون بہنیں ہوں گی اور کون کون بھائی ہوں گے، وہ تو بڑے خوش نصیب ہوں گے، کاش کہ میں بھی آپ کا بھائی ہوتا. بس اس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور آپ نے فرمایا کہ انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، یوسف ہوں میں. اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ ولما دخلوا علی یوسف، جب یہ سب کے سب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس داخل ہوئے، آوا الیہ اخاہ، تو آپ نے اپنے بھائی کو الگ سے پناہ دے دی. اس تدبیر سے رات کو کمرے میں الگ لے گئے. قال انی انا اخوک، اور فرمایا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اور آپ غم نہ کیجئے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ جو تمہیں دکھ پہنچا رہے ہیں، یا تو یہ کہ ابھی تک وہ دکھ پہنچا رہے تھے، وہ بالکل کھل کر نہیں، لیکن جیسے کہا کہ بھئی دو دو آدمی بیٹھ جاؤ تو انہیں اکیلے کو رہنے دیا، دو دو آدمی سو جاؤ تو انہیں اکیلے کو رہنے دیا. اور اگر کوئی دکھ نہیں تھا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے الگ کر دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا دکھ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تم غم نہ کرو، اللہ نے تمہیں مجھ تک پہنچا دیا ہے، لیکن اب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تم یہی میرے پاس ٹھہر جاؤ. تو بنیامین نے کہا کہ میرا بھی جی تو یہی چاہتا ہے، اب اس کی تدبیر کیا ہو؟ تو تدبیر بنائی دونوں بھائیوں نے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، لیکن اس میں تھوڑی تمہاری بدنامی ہوگی، وقتی طور پہ چوری کا الزام لگے گا، لیکن اس بہانے سے میں تمہیں یہاں اپنے پاس رکھ لوں گا. اب پھر وہی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق اپنے والد محترم کو اطلاع دی ہی نہیں، وہ اس غم میں تو نڈال ہو چکے ہیں اور بینائی بھی کھو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، اور ان کا ایک ہی سہارا بنیامین، اب اسے بھی اپنے پاس روک رہے ہیں اور اپنے والد محترم کو اطلاع تک نہیں. تو اس کا جواب وہی ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی مرضی کے تابع پیغمبر ہوتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ جل جلالہ کر رہے ہیں. اب تدبیر بنائی، اور تدبیر یہ بنائی کہ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا شاہی پیالہ تھا وہ شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. ان کا سامان جب تیار کیا گیا تو شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا. اب یہ جانے لگے فلما جہزہم بجہازہم, بس جب انہیں ان کے سامان سے تیار کیا, جعلت سقایت فی رحل اخیہ, تو شاہی پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. اب یہ روانہ ہوئے, ملاقات کر کے آگے چلے گئے تو پیچھے سے ایک آدمی کو دوڑایا, حکومت کا آدمی, پولیس. ثم اذن مؤذن, پھر کسی پکارنے والے نے پکارا, ایتھا العیر, اے قافلے والوں ٹھہر جاؤ, انکم لسارقون, تم تو سارے چور معلوم ہوتے ہیں, چوری کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ پریشان, اور پریشان ہو کر پوچھنے لگے کہ بھئی کون سی چیز تمہاری گم ہو گئی ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو رہا ہے, ہم تمہارے اسباب کو چیک کرنا چاہتے ہیں, اسباب کو چیک کر کے ہم معلوم کر لیں کہ تم چور ہو کہ نہیں, ہمیں شک تم ہی پر ہے. اب تلاشی شروع ہوئی. اب انشاءاللہ آئندہ کل مزید یہاں سے عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل جلالہ آمن والوہ قرآن مجید کے درس کے ذریعے سے اور درس کی وساطت سے جو چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے اللہ تعالی اس پہ کامل طور پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی قرآن کے حلقوں میں, حدیث کے حلقوں میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی, اور اللہ جل جلالہ آمن والوہ قرآن مجید کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی حضرت مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے, حضرت نے بھی عصر کے بعد یہی ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھو, اس کے تمام آداب کی رعایت رکھ کے پڑھو, اور ساتھ ساتھ میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو اور سمجھ کے اس پہ عمل کرو. اصل تو قرآن مجید کا حق یہی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہمیں پڑھنے والا بھی بنا دے اور سمجھنے والا بھی بنا دے اور اس پہ عمل کرنے والا بھی بنا دے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتیں, رحمتیں اور مغفرتیں ہم سب پہ بارشوں کی طرح برسا دے, اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.